الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور ایک مختصر سی حدیث اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیے اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء کا جو سلسلہ ہے، ان سب نے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، اور سب کے کلمے کا پہلا جز ایک ہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جو جملہ تھا وہ تھا آدم صفی اللہ. یہاں تک کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اللہ کی طرف سب نے لوگوں کو بلایا ہے. کلمے کا جو پہلا جز ہے یہ مشترک ہے. 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب میں مشترک. اور دوسرا کلمہ جو تھا، دوسرا جز کہہ لیجئے، محمد الرسول اللہ ہو یا جو بھی، تو ہر نبی نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اور اطاعت وقت کے نبی کی جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا جو جز ہے وہ محمد الرسول اللہ، کہ عبادت کے لائق اللہ کی سوا کوئی نہیں، اور اطاعت کے لائق محمد الرسول اللہ کی سوا کوئی. اطاعت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت ہو اللہ رب العزت کی. تو یہ دعوت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، یقیناً ہمارے لیے یہ دعوت نمونہ ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف نہیں لانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام امت کے سپرد ہو گیا. اب امت نے اس کلمے کی طرح دعوت دینی ہے لوگوں کو، اور کلمہ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہم اس کے الفاظ ہیں ظاہری، لیکن اس میں جو معنی پوشیدہ ہیں ان سب کی اطاعت کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم اطاعت کا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے. زندگی کس طرح گزاریں، حکومت کس طرح سے کریں، دعوت لوگوں کو کس طرح سے دیں، دین کا کام کس طرح سے پھیلائیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس طرح سے کریں، ان سب چیزوں میں اطاعت ہوگی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی، آپ نے جس طریقے سے جو ہے وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنے کا طریقے بتلائے ان تمام طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے سر پہ ڈنڈا مار دیا، کسی کو پتھر دے مارا. اور یہ پتھر اور ڈنڈے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی کے سر میں کوئی پتھر یا ڈنڈا مارتا ہے، بلکہ زبان سے اس طرح سے دعوت دی کہ گویا کسی کے سر پہ ڈنڈا مار دیا ہو، یا کسی کا سر پھاڑنے کے لیے پتھر پھینک دیا ہو، بلکہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظہ، وعد و نصیحت، خیر خواہی کے ساتھ. حتیٰ کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لڑنا جھگڑنا بھی ہو تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس بیوی کو ہم سو ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر لائے ہیں، خدا نہ کرے اگر آگے چل کر اس بیوی سے ہمارا نباہ نہ ہو سکے، تو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر چھوڑ نہ ہو تو قاعدے کے مطابق ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ تمہارے لیے کسی کے دل میں، کسی کے خاندان میں نفرت پیدا ہو کہ بڑا ہی خراب آدمی تھا. معاملہ ختم کرو تو بھی اچھے طریقے سے ختم کرو. جس طریقے سے معاملہ جوڑتے وقت سارا خاندان یکجا ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے ایک معاملے کو کرتا ہے، اگر خدا نہ کرے نہ نبھے اور معاملہ ختم کرنا چاہو تو معاملہ اچھے طریقے سے ختم کرو، لڑ جھگڑ کر ختم نہ کرو. ہمارا کوئی معاملہ لڑے جھگڑے بغیر ختم ہی نہیں ہوتا. بھائی دو الگ گھر بسانا چاہ رہے ہیں، الگ گھر لے رہے تو بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو تو الگ گھر میں چلا جا تو لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں جاتا ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جو محبت پیار کے ساتھ ابتدا ہی سے اس پر عمل کرتا ہو کہ بھائی محبت پیار کے ساتھ، قاعدے قرینے کے ساتھ، اور جو ہے وہ ہم الگ ہو جائیں. بہرحال ہمارا دین یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں خیر خواہی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ. اسی سلسلے کی میں نے حدیث تلاوت کی کہ المومن مراۃ المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ بظاہر تو یہ مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اگر ہم غور کریں تو یہ ایک طویل کتاب ہے. آپ پڑھتے جائیے. دیکھیے، آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے بھائی؟ آئینہ ہماری بدصورتی، خوبصورتی، کوتاہی، کمی، زیادتی، اس کو ظاہر کرتا ہے. آئینہ دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کہیں سے غیر معتدل تو نہیں لگ رہا، ٹوپی جو میں نے اوڑھی ہے وہ ٹیڑھی تو نہیں ہے، صافہ جو باندھا ہے تو وہ بالکل صحیح باندھا ہے، چہرے پر کہیں داغ دھبا تو نہیں لگا ہوا. آدمی کس لیے دیکھتا ہے؟ اصلاح کے لیے دیکھتا ہے، تاکہ اگر کوئی چیز میرے چہرے میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو جو مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتی جب تک کہ میں آئینہ نہ دیکھوں، تو یا پھر کوئی دوسرا شخص بتائے گا. تو اس سے بجائے اس کے کہ میں کسی دوسرے آدمی سے پوچھوں، آئینے کے سامنے خود ہی کیوں نہ چلا جاؤں. لہذا آدمی اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لاتا ہے، آئینہ اس کی غلطی بتاتا ہے کہ بھئی تمہارے چہرے پر داغ ہے، دھبا ہے، سیاہی ہے، چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے یا بدصورت لگ رہا ہے، جو بھی. اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، کہ جب ہم دوسرے مومن کے سامنے جاتے ہیں تو بعض غلطیاں، کوتاہیاں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا دوسرا مومن مسلمان بھائی ان غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ میرے عزیز بھائی تمہارے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ خرابی ہے، یہ غلطی ہے، اپنے اعمال کی تم اصلاح کر لو. جس طرح آدمی داغ دھبے دکھانے پر آئینے سے ناراض نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اگر کوئی مومن اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اسے آئینہ دکھلانا چاہتا ہے، اس پر بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. بتانے والے کو، بتانے والے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، اور جس کو بتلا رہے ہو اس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. جس کو بتلایا جائے وہ ناراض نہ ہو، وہ سمجھے، یہ غور کرے کہ واقعتاً اگر مجھ میں کوتاہی، خرابی ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں. اور جو شخص بتلا رہا ہے اس کے دل میں بھی کامل درجے کی خیر خواہی ہو کہ اس میں کوتاہی غلطی ہے تو میں اس کو بتلا دوں، اس کا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہ ہو، رسوا کرنا نہ ہو. آئینہ آپ اس کے سامنے 100 دفعہ بچ جائیں گے، اگر اس غلطی کی آپ نے اصلاح نہیں کی تو وہ 100 مرتبہ ہی آپ کو بتلائے گا کہ ابھی تک داغ دھبا موجود ہے. اسی طریقے سے ایک مومن آدمی، آپ جب اس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کو یہ بتلائے گا کہ ابھی تم نے اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی، ابھی تک نماز تم صحیح طریقے پر نہیں پڑھ رہے، وضو صحیح طریقے پر نہیں کرتے، یا تمہارے اندر کبر کا مرض ہے، عجب ہے، حب جا ہے. یہ ایک مومن بتلائے گا. بعض اوقات آدمی کو اپنے عیوب کا خود پتہ نہیں چلتا، ہم دوسرے کی آنکھ کے چھوٹے چھوٹے تنکے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ میں اگر شہتیر بھی ہو تو نظر نہیں آتا. یہ مشہور مقولہ ہے کہ دوسرے کی آنکھ کے تنکے نظر آ جاتے ہیں، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. تو بعض اوقات انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں اپنے اندر، لیکن ان کی نشاندہی دوسرا ہی کر سکتا ہے، خود اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، خود کو وہ نظر نہیں آتے عیوب. اس لیے جب کوئی دوسرا آدمی ہمارے عیوب کی طرف نشاندہی کرے تو ہمیں سیخپا نہیں ہونا چاہیے، مشتعل نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس کو اپنا محسن سمجھیں. یہ بیعینی ایسا ہی ہے بھائی، جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، وہ حکیم ہماری بیماری کی نشاندہی کرے کہ میاں تم نے تو اپنا مرض بڑھا لیا اور تمہارا مرض تو اب فلاں اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اس کا فوری طور پر علاج کراؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں. تو کوئی آدمی اس ڈاکٹر کو برا نہیں کہتا، اس پر انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اپنا محسن مانتا ہے کہ بھئی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے بتایا کہ میرے اندر یہ مرض ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہاں ہم چونکہ قدر کرتے ہیں اپنی زندگی کی، کہیں موت نہ آ جائے، مر نہ جائیں، اس لیے یہاں بڑے محسن سمجھتے ہیں اس کو. لیکن روحانی امراض کے بارے میں اگر کوئی نشاندہی کرے ہمارے لیے تو ہم اس کو اپنا محسن سمجھنے کے بجائے اس کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی جس طرح سے ڈاکٹر ایک مرض کی نشاندہی کر رہا ہے تو مرض پیدا نہیں کر رہا ہے ڈاکٹر یا حکیم، بلکہ جو مرض تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے صرف اس کی نشاندہی کر رہا ہے. اسی طریقے سے اہل علم اور علماء کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی کو کافر بناتے نہیں، فاسق بناتے نہیں، بدعتی بناتے نہیں، لیکن اگر کوئی بدعت کا عمل کر رہا ہے، کوئی آدمی کفر یا کلمات کہہ رہا ہے، کوئی آدمی فسق کا کام کر رہا ہے، تو وہ صرف اس کے نتیجے میں اس کا حکم بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا کام فاسقانہ ہے، یہ تمہارا عمل بدعت ہے، یہ تمہارا عمل کافرانہ ہے. تو کرنے والا ہی اصل کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، سامنے والا تو صرف حکم بتا رہا ہے. البتہ یہ حکم ہر آدمی نہیں لگا سکتا، نہ ہر آدمی کو ایسا کام کرنا چاہیے. تو ہمیں کافر بنانے کے لیے نہیں بھیجا. البتہ خدا نہ کرے کوئی اگر ایسا کلمہ کہتا ہے، اس کا حکم بتلا سکتے ہیں کہ بھئی یہ حکم جو ہے اس کا اب کیا ہے، اس پر دوسرے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر بیماریاں بتلاتا ہے تو ناراض نہیں ہوتے، اسی طرح کوئی عالم اگر بیماری بتلاتا ہے، کوئی مفتی بتلاتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ اس کا نتیجہ اور حکم بتا رہا ہے جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں. ایک بزرگ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ والد صاحب نے حکیم صاحب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ میری دوائی لے آؤ، اور انہیں بتا دیا کہ یہ کیفیت بھی بتلا دی. وہ جب حکیم صاحب کے پاس گئے اور والد صاحب کی بیماری کا بتلایا تو حکیم صاحب نے کہا بھئی تمہارے والد کا علاج تو میں بعد میں کروں گا اور ان کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تو تمہیں خود دوا کی ضرورت ہے، لہذا تمہاری دوائی پہلے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. کہا کہ بیماری ہے تبھی تو دوا دے رہا ہوں. خیر دوائی دی، ان کے والد کی بھی دی. جب گھر پر آئے تو آ کے گھر پہ بتلایا کہ بھئی حکیم صاحب نے آپ کی دوا تو دی ہی، میری بھی دوائی دے دی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی حکیم صاحب نے جس طرح کہا ہے تم ویسے ہی دوائی کھاؤ پابندی کے ساتھ. اور ایک ہفتے کی دوائی تھی، کھانے کے بعد جب حکیم صاحب کے پاس گئے تو تشویش اب بھی تھی بحال کے میرے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری بیماری کیا تھی. تو پوچھ لیا حکیم صاحب سے کہ مجھے یہ تو بتائیے کہ میں نے جو دوا کھائی ہے وہ کس بیماری کی ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تم بات کر رہے تھے تو تو مجھے یہ اندازہ ہوا تمہارے بات کرنے سے کہ تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو مجھے اس کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر وہ ٹی بی کی صورت اختیار کر لے، اس لیے میں نے ابتدا درجے کی جو دوائی تھی وہ تمہیں دی، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے تمہیں فائدہ ہوا، اب اس بیماری سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ تو دیکھیے ڈاکٹر کو حکیم کو علامات کی وجہ سے وہ بیماری نظر آ گئی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے بعض روحانی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کی جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا مرض پیدا ہو گیا، خدا نہ کرے عجب کا مرض تو نہیں ہے، نام و نمود کا مرض تو نہیں ہے، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، حسد کا مرض تو پیدا نہیں ہو گیا، کہیں بغض تو پیدا نہیں ہو گیا۔ تو یہ امراض بھی روحانی ڈاکٹر ہی بتا سکیں گے، آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو کہتا ہے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں للہیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ للہیت نہیں ہوتی، اس میں دوسرے کو ذلیل کرنے کی خواہش اندر پوشیدہ ہوتی ہے اور اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں۔ تو بزرگان دین کی خدمت میں جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو باطنی امراض ہیں وہ دور ہو جائیں، وہ بیماری جو ہمارے اندر پنپ رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اگر بزرگان دین کے پاس ہم صحیح نیت سے نہیں جا رہے، وہاں پر بھی جانے میں نیت خراب ہے، تو بعض اوقات جانے کے باوجود بھی بیماریاں درست نہیں ہوتی، تو یقیناً اس میں بھی ہماری اپنی کوتاہی ہوتی۔ تو بہرحال یہ آئینہ، اس کی کچھ صفات ہیں۔ آئینہ جتنی بیماری ہوتی ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ داغ تو چھوٹا سا لگا ہوا اور اس کو اتنا بڑا دکھا رہا ہو، یا داغ اتنا بڑا ہو اور اس کو چھوٹا کر کے دکھا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی اس بات کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، جس طرح آئینہ بتلاتا ہے بیماری، تم بھی بتلاؤ، بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو اور گھٹاؤ بھی مت، جتنی ہے اتنی بیماری بتا دو کہ اندر اتنی خرابی ہے تمہارے اندر۔ پھر اگر وہ نہیں مانتا اور دوبارہ تمہارے پاس آتا ہے، تم دوبارہ بیان کر دو، آئینے کے پاس آپ 20 دفعہ جائیے، وہ 20 دفعہ آپ کو بتائے گا۔ البتہ وہ آئینہ جا کر دوسروں سے اس کی غیبت نہیں کرتا کہ میاں فلاں کے اندر جو داغ لگا ہوا ہے اس نے اب تک ٹھیک نہیں کیا، ایسا نہیں۔ اس لیے تم بھی آئینہ بنو، دوسروں کے سامنے جا کے اس کا عیب بیان مت کرو کہ فلاں آدمی کو میں نے کہا تھا اس نے اب تک اپنی اصلاح نہیں کی، دوسرے کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں اگر میری غلطی تھی تو مجھ سے کہتے، تم نے دوسروں سے کیوں کہا، تم نے تو سارے محلے میں بات پھیلا دی، تم نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یقیناً یہ بات اس کو بری معلوم ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، ہر انسان کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، ہر شخص خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو محبت پیار کے ساتھ بتا دو کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس غلطی کی اصلاح کر لو۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو بس ختم، اس کے بعد اب اس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے جہاں احکام بیان فرمائے ہیں وہاں پر بھی یہی بات بیان کی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن، یہاں پر اور آگے یہ بتایا کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لے اب اس کو تان و تشنی مت دو۔ تو جو تمہارا ساتھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ حکم، اسی طریقے سے جو ایک مسلمان ہے اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب تم لوگوں کو جا کر جو ہے وہ اس کی عیب بتا دے پھرو۔ بعض لوگوں میں یہ بھی عیب ہوتا ہے کہ بیچارہ اصلاح کر لے، کہتا ہے اس کی اصلاح میں نے تو کرائی، پہلے تو یہ ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا، اس کو میں نے سیدھے راستے پہ ڈالا۔ تو اس میں اس کا بھی خیال رکھے آدمی کہ کہنے والا بھی جو ہے وہ خامخواہ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے توفیق دی اور اللہ رب العزت نے میرے ذریعے سے اس کی اصلاح کرا دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ نہ مانے تو مایوس نہ ہو، جس طرح آئینہ مایوس نہیں ہوتا، بار بار بتاتا ہے، ہم بھی بتا دیں۔ تو بہرحال المومن و مراۃ المومن، حدیث تو مختصر سی ہے لیکن اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اور وہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات کو صحیح طریقے پر صحیح نیت کے ساتھ، بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو. اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ کوئی آدمی برا نہیں مانے گا، اور اگر کوئی برا مانتا ہے تو یقیناً یا تو بات حق نہیں ہے، یا نیت حق نہیں ہے، یا طریقہ حق نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے. ورنہ اگر بات کو ان تین باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہا جائے کہ ایک تو یہ کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، واقعتاً اس کے اندر وہ خرابی ہو، دوسرا یہ کہ ہماری نیت بھی درست ہو کہنے کی، کہ اس کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ طریقہ بھی درست ہو. بعض اوقات نیت بھی صحیح ہوتی ہے، بات بھی حق ہوتی ہے، لیکن طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں، چار آدمیوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا تو غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معاملہ یہ تھا کہ آپ لوگوں میں جب اصلاح کی کوئی بات کہتے تھے تو عام طور پر آپ کا قاعدہ یہ تھا کہ نام لے کر نہیں فرماتے تھے. اکا دکا بعض واقعات میں آپ نے نام لیا ہو تو لیا ہو، ورنہ آپ نے کبھی نام لے کر کسی کی اصلاح نہیں فرمائی، بلکہ آپ عام طور پر آپ کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں میں فلاں کام جو ہیں وہ جڑ پکڑتے جا رہے ہیں، یا فلاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس طرح سے بیان فرماتے تھے تاکہ جس میں بھی ہو ہر آدمی غور کرے. اب آج ایک خرابی ہم میں یہ بھی ہے کہ ہم جو بات کہی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں میرے لیے تھوڑی ہے، یہ تو فلاں کے لیے بیان کی جا رہی. ارے بھائی، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، خدا نہ کرے کہنے والے میں اگر وہ ہے تو وہ بھی اپنا جائزہ لے، سننے والوں میں اگر وہ بات ہے وہ بھی اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم میں یہ خرابی تو نہیں. بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے. ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں تو صف بندی صحیح ہے کہ نہیں، ہماری ایڑی صحیح ہے کہ نہیں، اور ہم مل کر کھڑے ہوئے ہیں یا بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ دے کر کھڑے ہوئے ہیں. میں دیکھا گرمیوں کے موقع پر خاص طور پر صرف گرمی کی وجہ سے مل مل کے نہیں کھڑے ہوتے، کچھ فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ صاحب وہ گرمی نہ لگے. ہم مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس طرف توجہ دلائے تو ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ میرا محسن ہے، میری غلطی پر مجھے متنبہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو محسن مانیں، جزاک اللہ کہیں اس کو، اور اپنی سب کو درست فرما لیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آدمی ناراض ہو. اسی طریقے سے مسجد میں ہمارے ہاں بھی، اور وہ بہت سی مسجدوں میں یہ کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، قیام کرنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان سے بھی میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ صف کے دائیں جانب یا بائیں جانب بیٹھیں، تاکہ بیچ کی صفیں جو ہیں وہ گڑبڑ نہ ہو، خرابی نہ ہو اس میں. بعض اوقات صف کرسی چوڑی ہوتی ہے اور بیٹھنے والا جب بیٹھ جاتا ہے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ صف ایک تو مکمل نہیں ہو پاتی، جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی بیچ میں گھس جائے تو اچھا خاصا فاصلہ بیچ میں آ جاتا ہے. تو دانستہ طور پر اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی صف میں تو آخری میں بیٹھا تھا، اس وقت تک لوگ وہیں تک پہنچے تھے، اور بعد میں اگر صف بندی ہوئی تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ابتدائی موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی کرسیاں لے کر جو ہے وہ دائیں یا بائیں جانب بیٹھ جائیں، تاکہ بیچ کی صف جو ہے وہ خراب نہ ہو. اور اگر کوئی آدمی اس طرف توجہ دلائے، اسے بھی چاہیے خیر خواہی سے توجہ دلائے. بعض لوگ پوری مسجد میں شور مچا دیتے ہیں، وہ طریقہ بھی کوئی درست نہیں ہے. کسی کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ شور مچائے، بلکہ اس کو تنہائی میں جب لوگ چلے جائیں اس کو کہے کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخر میں آپ کرسی رکھ لیا کریں، آخر میں بیٹھ جایا کریں، یہاں پر اس سے صف خراب ہوتی ہے. بعض اوقات جگہ بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے اور ایک آدمی کی جگہ ہوتی ہے لیکن آدمی بھی آگے نہیں بڑھتا، تو اس کو طریقے سے محبت سے پیار سے سمجھا دیں، یقیناً وہ سمجھ جائے گا. تو بہرحال وہ طریقہ اختیار کریں جو آئینہ ہمیں دکھاتا ہے، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ہمیں اپنی شکل اس میں نظر آنی چاہیے. اور وہی بات ہے جو اکثر و بیشتر بیان ہوتی رہتی یہاں پر، کہ بھائی بغض ہو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا غصہ نکالنا مقصود نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جب ایک یہودی نے گستاخی کے جملے کہے تو یقیناً حضرت علی کو غصہ آنا تھا، آنا چاہیے تھا، آیا، اور انہوں نے اس یہودی کو پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہوئے. اس سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اچھا خاصا قابو پا لیا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ ہاں بھائی پہلے جو میرا غصہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس لیے وہ غصہ اللہ کے لیے تھا, اب جب اس نے تھوک دیا میرے چہرے پر تو وہ غصہ میری اپنی ذات کے لیے ہو گیا, لہذا میں اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ اپنے غصے کے لیے اس کو نہیں مارنا میں نے. تو جب ایک یہودی پر ہمیں اپنی ذات کا غصہ نکالنا صحیح نہیں ہے, ہم جو اس سے غصہ کریں اللہ کے لیے کریں, تو ایک مسلمان پر اپنا غصہ کیسے نکالیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمل اختیار کیا کہ اپنی ذات کا غصہ نکالنا مقصود نہیں ہے, اپنی ذات کا انتقام لینا مقصود نہ ہو, بلکہ ہر جگہ ایک ہی بات ہو کہ اعلی کلمۃ اللہ, اللہ کے نام کو بلند کرنا مقصود ہو. بہرحال ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ میں ہمیں یہ بات بتلائی گئی. سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے صاحب وضو کر رہے ہیں اور ان کا وضو کرنے کا طریقہ درست نہیں. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آدمی چلا جائے ان کے پاس, جا کے ان کو کہے کہ میں آپ غلط وضو کر رہے ہیں. انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, بلکہ باہم صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور ہم دونوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ شاید میں نے وضو صحیح نہ کیا ہو, ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ شاید ان کا وضو درست نہ ہو, تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, آپ دونوں کا وضو دیکھیں کہ کس کا وضو زیادہ صحیح ہے سنت کے مطابق. اب جب دونوں نے وضو کیا, دونوں کا وضو صحیح تھا, تو ان بزرگ کو احساس ہوا, انہوں نے کہا کہ بیٹا تم دونوں کے طریقہ تو صحیح ہے, میں ہی غلط کر رہا تھا, انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. تو بات یہ ہے دونوں جانبوں سے جب یہ معاملہ ہوگا کہ کہنے والے کا کہنا بھی اس لیے نہ ہو کہ کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو, اور سامنے والا بھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہو, تو پھر انشاءاللہ معاملات درستگی کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن اگر کسی ایک طرف سے بھی معاملہ غلط ہو جائے تو جو کچھ معاشرے میں آج نظر آ رہا ہے, ذرا سی بات پر آدمی نے گاڑی, ہم نے اکثر معاملات دیکھ لیجیے, گاڑیاں غلط کھڑی کر کے چلے گئے, لوگوں کے گھروں کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی. ہم آئے بے شک نماز پڑھنے کے لیے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. اس لیے اس کا احساس کریں کہ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی نہ ہو, اس طریقے سے نہ ہو کہ بھئی کسی کو نکالنے میں دشواری ہو, گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے چلے گئے. اور اگر کبھی ایسی ضرورت فرض نماز کا وقت ہے, آپ نے کر بھی دیا ہے, تو نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے بھاگیے, تاکہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو جلدی ہو نکلنا ہو, تاکہ ہماری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو. آپ بے شک نماز پڑھنے آئے ہیں, لیکن بعد میں وہ گالیاں بگے گا کہ نماز پڑھنے آئے تو ہم پہ احسان تھوڑی کیے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, ہمارے کسی عمل سے جو ہے وہ دوسرے کو ایک تو تکلیف نہ پہنچے, اور دوسرا ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انتخابی مرحلہ طے ہو گیا, جیسا بھی ہوا ایک تلوار تھی, خوف و ہراس کی فضا تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی, ہمیں اب شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرماتا, ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ایسا حکمران نہ آئے کہ پھر وہ ہماری بات نہ سنے, ہمارے کاموں کی طرف توجہ نہ دے. یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے, ہوتا ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہی ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اور یہ مرحلہ بخیر و خوبی, یعنی جس طرح سے لوگوں نے سمجھا ہوا تھا یا جس طرح کی خوف و ہراس کی فضا تھی, اگرچہ 30-40 آدمیوں کا قتل ہو جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایک آدمی کا خون بھی ایک حیثیت رکھتا ہے, لیکن باوجود اس کے ایک جو خوف و ہراس کی فضا تھی, اللہ نے اس سے نجات عطا فرمائی, تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے, اور ساتھ میں اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شر سے کوئی خیر برآمد فرما دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں. بعض اوقات ایک چیز ہمیں شر نظر آتی ہے, اس سے کوئی خیر نکل آتی ہے, اور بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز خیر نظر آتی ہے, اس سے کوئی شر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے شر سے خیر اور خیر سے شر نکالنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں. ہمیں اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شر سے, فتنے سے اللہ تعالیٰ کو خیر پیدا فرما دے, اس سے کوئی شر پیدا نہ ہو مزید, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے, اور مزید جو ہے وہ خون خرابہ اور قتل و غارت گری اور ظلم اور ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.